بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 16 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 268. لیکن کیوں ارسلان کو غصہ آ گیا؟ میں بتاتا ہوں. آپ ذرا گاڑی سے باہر تشریف تو لائیں. اس کے تعاقب میں آنے والی جیپ سے ایک شخص نے باہر نکلتے ہوئے کہا. جیپ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی گاڑی کے ساتھ لگا کر کھڑی کی تھی کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم لوگ؟ خطرے کا احساس ہوتی اس نے کار کے ڈیش بورڈ میں اپنے پستول کو پکڑنا چاہا. جیسے ہی اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی جیپ سے اترنے والے نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکا مارا اور کار کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے کھول کر اسے باہر نکال لیا. ارسلان کی مدافعت سے پہلے ہی باقی جیپ سوار اس کے سر پر پہنچ گئے. ان میں سے ایک نے بڑی پھرتی سے پستول نکال کر اس کی کن پٹی سے لگا دیا. خبردار، زیادہ ہوشیاری نہ دکھانا، اس نے للکارتے ہوئے کہا. پولیس والے اس دوران بڑے اطمینان سے تماشا دیکھ رہے تھے. ارسلان کو غصے کے ساتھ حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے. اس نے 2-3 مرتبہ پولیس والوں کو گالی دے کر اپنا تعارف بھی کروایا تھا، لیکن کسی نے اس کی طرف منہ موڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا. ان لوگ کے پٹے، ہم بھی پولیس والے ہیں، تمہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. سفید پوشوں نے اسے دھکے دے کر جیپ کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا. انہوں نے اسے قریباً اٹھا کر ہی جیپ میں پھینکا تھا. 3 آدمی اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے تھے. چوتھے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیپ چل پڑی. ارسلان پاگلوں کی طرح کبھی انہیں گھورتا، کبھی ان سے پوچھنے لگتا کہ آخر وہ اسے کیوں پکڑ کر لے جا رہے ہیں. اس نے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں دھمکیاں دی تھیں کہ وہ ان کی پیٹیاں اتروا دے گا، لیکن وہ لوگ تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. صفحہ نمبر 269. جب اس کی زبان کسی طرح بند نہ ہوئی تو ان میں سے ایک نے اس کی کنپٹی پر ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ ارسلان کے 14 طبق روشن ہو گئے. سالا چپ ہی نہیں کرتا. دوسرے نے زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا. اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا. غصے اور تکلیف سے پیچو تاب کھاتے ارسلان نے جب مزاحمت کرنا چاہی تو تینوں اس پر پل پڑے اور چند منٹ ہی میں اسے آٹے دال کا بھاؤ بتا دیا. جہاں وہ لوگ اسے لائے تھے وہ شاید ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. یہ سفر اس نے شدید تکلیف میں کاٹا تھا. وہ قریباً نیم بے ہوش تھا. جیپ ایک قلعہ نما کوٹھی کے لان میں داخل ہو رہی تھی جس کے دروازے پر ایک مسلح سپاہی موجود تھا. اس نے گیٹ کھولا تھا. گیٹ سے اندر داخل ہو کر انہوں نے گیٹ کے ساتھ بنی ایک چیک پوسٹ کے رجسٹر میں کچھ اندراج کیا اور جیپ آگے بڑھ گئی. تھوڑی دور جا کر جیپ ایک جگہ رک گئی. انہوں نے قصائی کے بکرے کی طرح اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے کھینچا اور زمین پر گرتے ہی اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع کر دی. خدا جانے یہ کون سی جگہ تھی، یا انسان بستے تھے یا درندے. ارسلان نے دیکھا کہ اسے مار پڑتے دیکھا سامنے کی بیرک سے 2 اور سفید پوش ڈنڈے بردار بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے. وہ ارسلان پر اس طرح لاٹیاں برسا رہے تھے جیسے وہ گوشت پوش کا انسان نہیں، کوئی آنی قلعہ ہے جسے وہ سیر کرنے جا رہے ہوں. اسے اپنے بدن کی ساری ہڈیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھی. خوفزدہ بچوں کی طرح وہ گڑگڑا رہا تھا، ان سے معافیا مانگ رہا تھا. اس کا سارا تنتنا دم توڑ چکا تھا، لیکن یہ لوگ اس کی منت سماجت پر دھیان دیے بغیر اسے جانوروں کی طرح پیٹ رہے تھے. مارتے مارتے اسے گھسیٹتے ہوئے بیرک کے سامنے بنے سیلوں کی طرف لے جا رہے تھے. بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے آخری منظر یہی دیکھا. ان سیلوں سے خوفزدہ چہروں والے کچھ لوگ، جن کی شکلیں بظاہر انسانوں جیسی تھی لیکن اپنی حالت سے وہ جانور دکھائی دے رہے تھے، اسے جھانک رہے تھے. اس کے ہمراہیوں نے انہیں بھی گالیاں دے کر اپنے منہ دوسری طرف کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے بٹن کے ساتھ چلنے والی مشینوں کی طرح اپنے منہ دیواروں کی طرف پھیر لیے. ارسلان اب چیختے چیختے بے ہوش ہو چکا تھا. انہوں نے ارسلان کے نیم مردہ وجود کو گھسیٹا، اسے ایک سیل میں ردی کے ڈھیر کی طرح پھینک کر اسے باہر سے تالا لگا دیا. صفحہ نمبر 270. تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. اسے اپنا بدن گوشت کا بے جان لوتھڑا محسوس ہو رہا تھا. منہ میں خون کا ذائقہ ابھی تک محفوظ تھا. جہاں تک وہ اپنی گردن گھما کر دیکھ سکتا تھا اسے اپنے بدن پر نیل ہی نیل دکھائی دے رہے تھے. اس کے حلق میں جیسے کسی نے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی تھی. اس کے لیے تھوک نکلنا بھی مشکل ہو رہا تھا. اس بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی سیکیورٹی کے لوگ ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اسے یہاں کیوں لائے ہیں. وہ تو ان کے لیے کام کرتا آیا ہے اور یہ لوگ اسے مارنے کے لیے یہاں لائے ہیں. اوئے اٹھوئے، ہاتھ باہر نکال، اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا. ایک شخص پانی کا ڈول لیے سیل کے باہر کھڑا تھا. ارسلان سہمے ہوئے چوزے کی طرح سیل کی سلاخوں کے نزدیک آ گیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیر باہر نکال دیے. آواز دینے والے نے اسے منہ کھولنے کی ہدایت کی اور ارسلان نے اس کے حکم پر جانوروں کی طرح منہ کھول دیا. اس شخص نے وحشیانہ کہہ کر لگایا, پانی کا ڈول اس کے منہ پر پھینک دیا. کچھ پانی اس کے حلق میں چلا گیا اور زیادہ اس کے کپڑوں پر. گھبرا کر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے, لیکن جواب میں دو چار گالیاں کھا کر وہ دوبارہ اسی ایکشن میں واپس آ گیا. ایک مرتبہ پھر اس پر پانی پھینکا گیا. تیسری مرتبہ اس شخص نے وہاں سے پانی اڈیلا اس کے حلق میں ڈال دیا. کیوں بھائی, ہوش آ گیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا. ارسلان کا حلق تو تر ہو گیا لیکن گیلے کپڑے اب تک اس کے زخموں سے چمٹ رہے تھے. وہ مشکل ابھی تین چار منٹ ہی گزرے تھے جب وہاں تین ہٹے کٹے ملازم آن تھم کے ان کے تعاقب میں وہی شخص آ رہا تھا جس نے جیپ میں اس کی چکائی کی تھی. ارسلان سہم گیا. باہر نکالو اس لیڈر کی اولاد کو, اس کی کمبل پریڈ کراؤ ذرا, اس نے تینوں کو حکم دیا. ان میں سے ایک نے اس کے سیل کو کھولا, باقی دونوں نے اسے جانوروں کی طرح باہر نکال لیا. ارسلان چیختا چلاتا ہی رہ گئے. وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گئے. تیسرا جس نے اس سیل کا تالا کھولا تھا اب اپنے ہاتھوں میں ایک کمبل پکڑے وہاں کھڑا تھا. ان لوگوں نے کونے میں رکھے بڑے بڑے ڈنڈے تھام لیے. اچانک ہی تیسرے نے دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا. چیختے چلاتے ارسلان کو یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے. اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر کمبل سے نجات حاصل کر لے کہ اچانک اس کے بدن پر عذاب نازل ہونے لگا. تینوں نے اس کو ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا. ارسلان کی چیخیں بھی گھٹ کر رہ گئی تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مر رہا ہے, آہستہ آہستہ اس کے بدن سے جان نکل رہی ہو, لیکن وہ زندہ رہا. انہوں نے اسے مرنے نہ دیا. بے ہوش ہونے پر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکا وہ اسے ہوش میں لے آتے. صفحہ نمبر 272. جب تینوں تھک گئے تو اسے ہوش میں لا کر خود اپنے انچارج کے اشارے پر باہر چلے گئے. اب دونوں اندر اکیلے ہی بیٹھے تھے. یہ وہی شخص تھا جسے اغوا کر کے لایا تھا. کیوں بے دماغ ٹھکانے آ گیا یا نہیں؟ اگر لیڈری کا بھوت دماغ سے نہیں نکلا تو ایک آدھ کورس اور کروا دوں. نہیں جناب, خدا کے لیے نہیں, وہ ہزیانی انداز میں چیخنے لگا. اب کان کھول کر سن لو, جو سوال کروں اس کا صحیح جواب دینا. اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو دونوں بازو اور ٹانگیں توڑ کر جیل میں پھینکوا دوں گا اور ساری زندگی آپ ہاتھوں کی طرح رنگتے رنگتے مر جاؤ گے. ارسلان کو احساس ہو رہا تھا جیسے یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے پر قادر بھی ہے. میں بتاؤں گا, وہ گھکے آیا. تم انڈیا کے لیے کب سے جاسوسی کر رہے ہو؟ پہلے سوال نے اس کی جان نکال دی تھی. کیا مطلب؟ جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو. اس کا مطلب ہے ابھی تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا, ابھی تھوڑی کسر باقی ہے, انچارج افسر نے پھنکارتے ہوئے کہا. دیکھیے جناب, میں آپ کے اختیار میں ہوں, جو چاہے آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا گھناؤنا الزام مجھ پر نہ لگائیے. مجھے گولی مارتے ہیں لیکن آپ مجھ سے ایسے جرم کا اقبال نہیں کروا سکتے جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا. انچارج حیران تھا کہ جیسے اچانک اس کا واسطہ بدلے ہوئے ارسلان سے پڑا ہو. اس الزام نے جیسے اچانک ہی ارسلان کو دلیر بنا دیا ہو, ورنہ کچھ دیر پہلے تک وہ سہمے ہوئے چوزے کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا تھا. ایک دو لمحے کے لیے وہ بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا, شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا. صفحہ نمبر 273. اچھا گویا تم اس طرح نہیں مانو گے, یہ کہہ کر اس نے کمرے کے کونے میں گھنٹی کا بٹن دبایا. دو ملازم ایک ساتھ اندر آئے. اسے لاؤ ذرا اندر, موہن لال کو, اس نے دونوں کو حکم دیا. ابھی پتہ چل جاتا ہے بیٹا, انچارج نے ارسلان پر گالیوں کی بو چھاڑ کر دی. تھوڑی دیر بعد ایک ادھ موہا آدمی آ گیا جس کو وہ موہن لال کہہ کر مخاطب کرتے تھے. اسے جانتے ہو؟ اس نے ہاتھ باندھے موہن لال کو مخاطب کیا. ہاں جناب, اس کا نام ارسلان ہے, میں ان سے ہی ملنے جا رہا تھا, موہن لال نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا. ارسلان ہکا بکا ہی رہ گیا. اس کا سر چکرانے لگا. اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناشتے دکھائی دے رہے تھے. اس نے زندگی میں کبھی اس شخص کی جھلک نہیں دیکھی تھی جس نے ارسلان کی حیثیت سے نہ صرف شناخت کیا بلکہ اس کے سارے ٹھکانے, فون نمبر, ماضی کے خاصے واقعات بھی بیان کر دیے. ارسلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے, کدھر جائے. یہ شخص کون تھا؟ اسے کس نے اس کے متعلق اتنا کچھ بتا کر یہاں بھیجا تھا؟ لے جاؤ, اسے انچارج نے حکم دیا اور وہ لوگ موہن لال کو واپس لے گئے. دیکھو بچوں, یہاں تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں, تمہاری تو پھر بھی زبان ہے. اچانک ہی ارسلان کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لگا. کہیں کانتا نے تو اس شخص کو نہیں بھیجا؟ اس نے رضی صاحب کے کہنے پر کانتا کو ایسا تاثر تو دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے۔ صفحہ نمبر 274۔ آفیسر، تم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو، پہلے میری پوری بات تو سن لو، اس کے بعد جو دل چاہے کر لینا۔ بکو، انچارج نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے اسے کانتا کے ساتھ ملاقات کی ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ رضوی صاحب کا آدمی ہے۔ انچارج اس کی تمام باتوں کے نوٹس لے رہا تھا۔ اس نے رضوی صاحب کا نمبر نوٹ کیا، اسے کچھ سوچتے ہوئے واپس سیل میں بھیج دیا۔ اس مرتبہ وہ لوگ اسے آرام سے لائے تھے۔ سیل میں پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد اسے کاغذ قلم مہیا کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ تمام واقعات بلا کم و کاس لکھ دے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کہانی لکھنی شروع کر دی۔ رات تک اس نے ساری کہانی لکھ دی۔ رات کا کھانا اسے ایک سیل میں دیا گیا۔ آدھی رات کو وہ لوگ پھر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مرتبہ اس کے سامنے تین آدمی بیٹھے تھے۔ دوبارہ اسے سارے واقعات سنانے کے لیے کہا گیا۔ تینوں اسے باری باری سوالات کرتے رہے۔ قریباً 2.5 گھنٹے بعد انہوں نے اسے کافی پلائی۔ اب ان کا رویہ خاصا مہربانہ ہو گیا تھا۔ کافی پینے کے بعد ارسلان کو ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ شہر کے ایک پارک میں ایک بینچ پر لیٹا تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑ کا بیدار کیا تھا، شاید یہ اس باغ کا کوئی مالی تھا۔ دھوپ میں اس کا بدن جلنے لگا تھا، سارا جسم پسینے سے شرابور اور دکھتا ہوا پھوڑا بن رہا تھا۔ باو جی، کوئی لمبا ہی کش لگایا ہے، دوپہر ہو گئی اور آپ دھوپ میں سو رہے ہیں، شاید نشہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، مالی نے تن سے کہا۔ شکر کرو باو جی، کسی پولیس والے نے نہیں دیکھا، ورنہ، اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ارسلان نے جان لیا کہ انکوائری پر اس کا بیان سچ ثابت ہوا تھا اور وہ لوگ اسے یہاں پھینک کر چلے گئے۔ شاید اس کا اندازہ صحیح تھا اور کانتا کے حوالے سے بھارتی انٹیلیجنس نے کسی جاسوس کو اس کے پاس بھیج دیا تھا، اور شاید اس کے ملک کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے تفتیش کے لیے یہی طریقہ مناسب سمجھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں لوگوں کے متعلق کیا رائے قائم کرے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے بے شمار گالیاں دی اور ایک رکشے کے ذریعے گھر پہنچا۔ رکشے والے کو بھی اس نے دھمکیاں دے کر جانے پر رضامند کیا تھا، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر تو کوئی بھی اسے بٹھانے کے لیے بھی رضامند نہ ہوتا۔ گھر پر نجمہ بیگم بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ صفحہ نمبر 276۔ دوسرا روپ۔ کیا بات ہے، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں بہت کچھ پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، ارسلان نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ کیسی غلط فہمی، تمہاری یہ حالت کیسے؟ کل سے تم کہاں غائب ہو؟ مسز ملک کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چائے کے لیے کہہ دیجئے، بتاتا ہوں، اس نے پہلو بدل کر کہا تو اس کے منہ سے کرہا نکل گئی۔ مسز ملک اب اس کے نزدیک پہنچ کر گہری اور تشویشناک نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے ارسلان کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارسلان اس کی طرف دیکھ کر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسز نجمہ ملک کو یہی فکر دامن گیر ہو گئی ہوگی کہ کہیں ان کا گھوڑا زخمی نہ ہو گیا ہو۔ صفحہ نمبر 277۔ بیرے کو طلب کر کے اس نے چائے وہیں لانے کو کہا تھا۔ ارسلان نے اسے درد کی گولیاں بھی منگوائی تھیں۔ ابھی تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دو منٹ وہ چھت کو اور مسز ملک کو گھورتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اس نے چپ چاپ چائے کے ساتھ دو گولیاں نکلیں، پھر نجمہ ملک کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے علم نہیں وہ لوگ کون تھے، انہوں نے مجھے کار روکا، اغوا کر لیا اور اپنے آفس میں لے گئے۔ اس کے بعد میری یہ حالت بنائی اور رات ہی کسی باغ میں پھینک کر چلے گئے۔ اس نے مختصر بات کرنا چاہی۔ مخالف تنظیم کے لوگ تھے کیا؟ نجمہ ملک الجھن سی ہونے لگی۔ نہیں، سرکاری لوگ تھے۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ میں باقاعدہ ہوش و حواس ہوں مسز ملک۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا لیکن وہ سنبھل گیا۔ نجمہ ملک صرف مسکرا کر رہ گئی۔ آخر کوئی الزام تو ہوگا تم پر، کچھ تو وہ کہتے ہوں گے۔ نجمہ ملک نے اس کے نزدیک بیٹھ کر بڑی اپنائیت سے دریافت کیا۔ جی ہاں، ارسلان نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا پھر کہا، شاید آپ سننا پسند نہ کریں۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلا دیا۔ تم کہو ارسلان، میں ہر وقت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے لندن کا چکر آپ کے کام سے لگایا ہے۔ ارسلان کو اچانک ہی نہ جانے کیا سوجی، اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ کس کام سے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ارسلان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا اندھیرے میں چھوڑا تیر نشانے پر لگا ہے۔ مسز ملک کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ किस काम से, यही तो वो मुझसे पूछ रहे थे, यही तो वो मुझसे उगलवाना चाहते थे। फिर क्या, मैंने सिरे से इस बात को तस्लीम ही नहीं किया कि मुझे आपने भेजा है। मैंने यही इकरार किया कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ। मैंने उनके सामने एक ही रट लगाए रखी कि वो मुझे अलहकाम के हुक्म पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, मुझे सियासी इख्तलाफात की भेंट चढ़ाया जा रहा है। फिर क्या हुआ, मिसेस मलिक की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी और सलान खासी तस्कीन महसूस कर रहा था। फिर क्या, वो मुझे घुमा फिराकर इस तरफ लाते थे कि मैंने जरूर कोई गलत काम किया है और आपसे नजदीक होने का कुछ और ही मतलब ले रहे थे। गधे, उल्लू के पट्टे, नजमा मलिक ने होंठ चबाते हुए कहा। घबराइए नहीं मिसेस मलिक, मैं जबान का मर्द जरूर हूँ। मैंने आप पर आँच नहीं आने दी। अगर मुझसे कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाते तो मुझे यूं फेंक कर ना चले जाते। मैंने सारा अजाब अपनी जान पर झेला, उसने दिल ही दिल में नजमा मलिक की हालत से महफूज होते हुए कहा। कोई और चक्कर तो नहीं था, अचानक ही नजमा ने झुककर इसकी आंखों में झांका। अभी तो नहीं, मुस्तकबिल के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता, उसने उठते हुए कहा। मैं जरा आराम करना चाहता हूँ, मालूम नहीं गाड़ी कहाँ है। ये वाकया कमेटी चौक में पेश आया था, शायद गाड़ी वहीं मौजूद हो या फिर पुलिस के पास होगी। तुम गाड़ी की फिक्र ना करो, जहन्नुम में गई गाड़ी। ये सारा सियासी चक्कर है, वो लोग मलिक पर हाथ डालने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा जरूर तैयार करेंगे। आखिर हुकूमत ये सब कुछ ठंडे पेटों तो बर्दाश्त करने से रही। अरसलान जानता था कि आखिरी फिक्र उसने अरसलान से ज्यादा अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहा था। सफा नंबर 279। अब उन्हें यकीन हो गया होगा कि मैं बहरहाल कुर्बानी का बकरा नहीं। उसने चलते चलते अचानक ही मुड़कर नजमा मलिक की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। नजमा मलिक ने उसके लहजे की काट महसूस कर ली थी, लेकिन खिलाफ मामूल वो मुस्कुराई नहीं। अरसलान खुश हो रहा था कि उसने कम से कम नजमा मलिक को कुछ अरसे के लिए तो ज़हनी अज़ियत से दोचार किया। वो नहीं जानता था अचानक ही उसके ज़हन में और कर आने वाले इस ख्याल ने नजमा मलिक के दिल में हमेशा के लिए तशकीक का जहर भर दिया है। ये खबर कि हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस पर किसी दूसरे सिलसिले में भी शक कर सकती हैं या उसका गैर मुल्की बिजनेस हुकूमत के इल्म है, इसको परेशान कर देने के लिए काफी था। नजमा मलिक के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि सजावल खान से उसके रवाबित की खबर सरकार दरबार तक पहुंच गई है। जब अरसलान अपने कमरे में कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर लेटा खासा सुकून महसूस कर रहा था, एन उन्हीं लम्हात में मिसेस मलिक अपने कमरे की खिड़की से बाहर बाग में सरों के पौधों पर नजर जमाए सिगरेट के मरकोले फजा में बिखेर रही थी। वो बड़े मजबूत असाब की औरत थी। अगर आम किस्म की औरत होती तो हवादिस के जिन तूफानी थपेड़ों से उसका माजी में वास्ता रहा था, उनकी इज्जत में कभी की टूट कर बिखर चुकी होती। लेकिन आज वो परेशान थी। अरसलान की इत्तला ने कि उसे सिक्योरिटी वाले नजमा मलिक की दूसरी हैसियत के मुतालिक पूछताछ करते रहे थे, उसे परेशान कर दिया था। सपा नंबर 280। वो बहुत होशियार औरत थी। उसने ऐसा कोई क्ल्यू अपने पीछे नहीं छोड़ा था कि कोई उस पर शक कर सके। सजावल खान से उसके ताल्लुकात की नौयत पर सही इल्म तो मलिक साहब को भी नहीं था। मलिक को सिर्फ इतना इल्म था कि वो खासी ऊंची उड़ रही है। यूरोप उसका आना जाना लगा रहता था। मलिक ने इसका सबब जानने की कभी कोशिश नहीं की थी। वो खुश था कि नजमा बेगम खुश है। इसका इल्म तो उसे बाद में हुआ कि दरअसल उसने नजमा को नहीं फंसाया था, खुद वो उसके जाल में फंसा था और ऐसा फंसा था कि फिर फंसता ही चला गया। नजमा बेगम ने जब पहला फेरा लगाया तो मलिक को बड़े फखर से अपने इस कारनामे से आगाह किया था। मलिक ने भी उसे बेगम साहिबा की अदा समझकर कबूल कर लिया। वो जानता था कि सोसाइटी की जिन बेगमात ने नजमा को उठना बैठना है, उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो कभी कभी बतौर शोकल या फिर महज चेंज के लिए इस तरह का एक आध फेरा लगा लिया करती हैं। दर्जनों मौजूद घरानों की बेगमात को जानता था जो यूरोप की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही थी। उनमें से कुछ तो ऐसी नौजवान लड़कियां भी थी जो अमाल हुकूमत की नजदीकी रिश्तेदार थी। मलिक की इत्तला की हद तक नजमा बेगम ने एक दो फेरे खुद लगाए थे, जिसके बाद से अरसलान उसके हद से चढ़ गया था। मुमकिन है उसने अरसलान से पहले भी किसी को इन खिदमात पर मामूर किया हो, लेकिन मलिक साहब को इसका इल्म नहीं था कि नौजवान लड़कों और लड़कियों का जो गिरोह उसके गिर्द इकट्ठा रहता है, उनमें से कितने लोग नजमा बेगम के कितने करीब और कितने ज्यादा करीब हैं। बहुत होशियार और सियासी जोड़ तोड़ के माहिर मलिक साहब को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसकी लाडली बेगम ने शहर के दो मौजूद घरानों की लड़कियों को यूरोप की जेलों में पहुंचा दिया है। एक पहले ही चक्कर में और दूसरी बदकिस्मत लड़की तीसरे चक्कर में पकड़ी गई थी। दोनों ने अदालत में चूंकि रजाकाराना तौर पर अपने जुर्म का इकरार कर लिया था, शायद इसीलिए उन्हें 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म मिला था। अरसलान तो इसका तीसरा शिकार था। ये इसका कमाल फन था कि जहाँ एक तरफ उसने मलिक जैसे घाक सियासतदान को घेरा था, वहीं उसने सजावल खान जैसे बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता स्मगलर को भी अपनी जुल्फों का सीर बना रखा था। उसके ताल्लुकात की नौयत कुछ भी हो, हैरानगी की बात यह थी कि सजावल खान इसकी जरूरत महसूस करता था। वो घाट घाट का पानी पीने वाला पापी जाने इस घाट पर पलट पलट कर क्यों आता था। ये सांवले बदन वाली नजमा, पंजाब के पसमानदा देहात की रहने वाली बीए पाकिस्तानी, जिसने एक सियासी दावत में सजावल खान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, आहिस्ता आहिस्ता इसकी महबूबा और अब बिजनेस पार्टनर बनने लगी थी। एक दाव अगर सजावल खान उसे बताता तो 10 दाव वो सजावल खान को सिखा देती थी। उसके एतमाद और बेखौफी को देखकर कभी कभी तो सजावल खान ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ये औरत इस मैदान की कोई पुरानी खिलाड़ी है। उसने नौ वारदों की तरह कभी डगमगाना तो सीखा ही नहीं था, लेकिन आज जिंदगी में शायद वो पहली मरतबा घबराई थी। उसका एतमाद पहली मरतबा डगमगाया था। इसकी वजह शायद यही थी कि आज तक उसने जराइम की दुनिया का सफर बड़े एतमाद से किसी खतरे का सामना किए बगैर तय किया था। पैसा, सिफारिश, नाजो अदा, रोबदाब, वो हर हथियार का बेहतरीन इस्तेमाल जानती थी। अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को उसने पाए हकारा से ठोकर मारकर गिराया था। लेकिन आज जब उसे इल्म हुआ कि अरसलान को इंटेलिजेंस वाले अगवा करके ले गए थे और उन्होंने उस पर तशद्दुद करके नजमा बेगम से मुतल्लिक कोई बात उगलवाने की कोशिश की थी, तो जिंदगी में पहली बार उसने संजीदगी से हालात की संगीनी का इतराक किया था। पता नंबर 282। जिंदगी में पहली मरतबा उसे एहसास हुआ था कि इस मुल्क में अनफेयर मीन्स हर मरहले पर कामयाबी नहीं दिलाते। कभी शिकस्त भी मुकद्दर बन जाती है। कभी कभी तमाम जराए रखने के बावजूद बेहतरीन असर और रसूख के मालिक भी काबू आ जाते हैं। शायद यही मकाफात अमल है। क्या वो मकाफात अमल का शिकार तो नहीं होने जा रही, उसने सोचा और लरस कर रह गई। अचानक ही कुछ सोच कर उसने सजावल खान को फोन किया था। ये सजावल खान का कोई खसूसी नंबर था जिसका इल्म शायद नजमा के अलावा बहुत कम लोगों को रहा होगा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, सजावल खान ने फोन पर ही उसके तेवर पहचानने का दावा कर दिया। एक जरूरी बात थी, शाम को शालून में मिलते हैं। सजावल खान मोहताद आदमी था। मैं 6 बजे आऊंगी। ओके, सिलसिला मुनकता हो गया। अरसलान गहरी नींद सो रहा था जब वो घर से रवाना हुई। कार वो खुद ही चलाती हुई शालून होटल आई थी। इस 5-स्टार होटल में सजावल खान के लिए एक कमरा मुस्तकिल बुक रहता था। कमरे में सजावल खान पहले ही से इसका मुंतजिर था। नजमा बेगम की सियासी और माशरती हैसियत के पेश नजर ये एहतियात लाजिम थी, वरना सजावल खान ने खुद से मुतल्लिक किसी स्कैंडल की कभी परवाह नहीं की थी। लेकिन वो नहीं चाहता था कि नजमा बेगम के साथ किसी स्कैंडल की खबर अखबारात तक पहुंचे। ऐसी कोई भी खबर इसके बिजनेस और खुद उसके लिए नुकसान का बायस हो सकती थी। ये औरत मुल्क के मुमताज सियासतदान की बीवी थी जिसकी आड़ में उसने अभी लंबा शिकार खेलना था। सजावल खान ने उसकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। 2-4 सवाल उसने दरियाफ्त किए, फिर उस पर टहलने लगा। नजमा होठों से कॉफी की प्याली लगाए उस पर नजरें जमाए बैठी थी। अचानक ही वो चलते चलते रुक गया। ये उसका खास अंदाज था। जब उसने कोई अहम बात कहनी होती तो इसी तरह चौंका देने वाले अंदाज में कहा करता था। तुमने इसकी बात से ये कैसे अंदाजा कर लिया कि तफ्तीश करने वालों का इशारा उसी तरफ था? अगर ऐसी बात थी तो वो बराह रास्त भी ये सवाल कर सकते थे। और क्या ये मुमकिन नहीं कि मुखालिफ तंजीम के ही लोग हों जिन्होंने बजाय सिक्योरिटी वालों का लिबादा ओढ़ कर उसे अगवा किया हो? सजावल खान ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। एक लम्हे के लिए तो नजमा बेगम चकरा कर ही रह गई। यह भी तो मुमकिन था कि अरसलान ने उसी का दाव उस पर खेला हो। इस इंकशाफ के बाद कि वो उसे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गई है, अरसलान की हालत यकीनन पिंजरे में बंद उस शेर की सी हो गई थी जिसे ताजा ताजा अफ्रीका के किसी जंगल से पाबंद सलासिल करके यहाँ लाया गया हो। नजमा बेगम को एहसास हो रहा था कि वो वक्त से पहले हंटर वाली बन गई है। इस बात में कोई शक नहीं कि मलिक साहब के जेर साया अरसलान ऐसे दर्जनों नौजवानों की अनानियत कब की दम तोड़ चुकी है और वो अपने मनसब से गिर कर ملک صاحب کے بندے بے دام بن کر رہ گئے تھے، لیکن شاید ابھی ارسلان میں غیرت کی رمق باقی تھی۔ اس نے نجمہ بیگم کی غلامی کو مصلحت قبول کر لیا تھا، لیکن وہ بھی اب اپنے داؤ پر تھا۔ سجاول خان نے اسے کہا تھا کہ وہ ایک دو دن کے اندر اندر کسی جینتی نے اغوا کیا تھا اور کیوں کا جواب ڈھونڈ لے گا، اور نجمہ ملک سمجھتی تھی کہ جو کچھ سجاول خان نے کہا ہے وہ کچھ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور رسائی بہت دور تک تھی، لیکن اس بات کا اندازہ تب میں صرف ملک کو بھی نہ ہو سکا کہ اس مرتبہ معاملات اس کی رسائی سے بھی باہر ہیں۔ گھر آ کر اس نے اپنے چہرے سے کوئی غیر معمولی بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ گاڑی جو ارسلان کے زیر استعمال رہتی تھی گیراج میں کھڑی تھی۔ ارسلان کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ گاڑی مقامی تھانے میں موجود تھی۔ کاغذات چونکہ مسز نجمہ کے نام تھے، اس لیے پولیس نے اس سے ہی رابطہ قائم کیا اور کار سے قیمتی آلات نکالنے کے بعد یہ کہہ کر انہیں لوٹا دی کہ یہ کار نامعلوم مقام پر چھوڑ کر کوئی بھاگ گیا ہے۔ نجمہ بیگم کے بعد اب دوسری مسلسل چوٹ نے اسے تل ملا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لاوا سا انتقام کی طرح اس کے اندر دہکنے لگا تھا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ سنجیدگی سے اپنے ماضی کا جائزہ لیا اور اب ایک پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا۔ اس کا سب کچھ تو چھن گیا تھا، اس کو تو اب تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ میں انتقام لوں گا نجمہ بیگم، تم سے اور نہ جانے وہ حالت جنون میں کیا کیا سوچتا رہا جب نوکرانی نے اسے رات کا کھانا تیار ہونے کی اطلاع وہاں پہنچائی۔ کھانے کی میز پر نجمہ بیگم اس کی منتظر تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ملک صاحب بہت پریشان ہو رہے تھے، انہوں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنی اور ملک صاحب کی تشویش ظاہر کی۔ شکریہ، اس نے ارسلان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایک تنزیہ سی مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، اس نے بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، ارسلان نے پلیٹ میں سالن اندیلتے ہوئے کہا۔ اپنے اطمینان کے لیے میں نے ضروری سمجھا، خدا نہ خواستہ کوئی گہری چوٹ نہ لگی ہو۔ بہت خیال رکھتی ہیں آپ میرا، اس کے طنز کی گہری کاٹ تھی۔ لیکن نجمہ مسکرا کر رہ گئی۔ صفحہ نمبر 285، یہ میرا فرض ہے، تم اس کا جو بھی مطلب لو۔ اس نے مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ دونوں خاموشی سے کھانے میں مصروف رہے۔ اس دوران ماحول کی یکسانیت سے اکتا کر نجمہ بیگم نے اس کے ساتھ دوسرے موضوع پر بات شروع کر دی تھی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا جب گھریلو ملازمہ نے ڈاکٹر کی آمد سے متعلق کیا۔ ارسلان کے نہ کرنے کے باوجود مسز ملک نے ڈاکٹر کو اندر بلا لیا تھا۔ اس نے ارسلان کے جسم کا معائنہ کیا اور دو تین دوائیاں لکھ کر آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلا گیا۔ میرے خیال سے تم کچھ دن ملک سے باہر گزارا ہو، اس طرح اس حادثے کو بھلانے میں بھی مدد ملے گی۔ میرا مطلب ہے اس ڈپریشن سے تو نکلو، اور ہاں مطمئن رہنا، جن لوگوں نے بھی یہ زیادتی کی ہے میں انہیں زمین کی ساتویں تہ سے بھی نکال لوں گی۔ تم سے زیادتی کر کے کوئی اس ملک میں بچ نہیں سکتا۔ ملک صاحب دارالحکومت گئے ہیں آج دوپہر کی فلائٹ سے، کل رات کو ان کی واپسی ہوگی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس معاملے کو۔ ارسلان نے ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر اس کے سپاٹ چہرے پر نظر ڈالی اور گردن جھکا لی۔ ایک بات کا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ اس نے نجمہ بیگم کو کچھ دیر کے لیے اسے ہی پریشان ضرور کیا تھا۔ شاید وہ اس سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر میں غلطان تھا اور اب اسے کچھ دنوں کے لیے منظر سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی۔ یہ مدت طویل بھی تو ہو سکتی ہے مسٹر ارسلان، اس کی چھٹی حس نے ارسلان کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، ایسا تو ایسے ہی صحیح دیکھ لوں گا، اب بھاگے ہیں تو دونوں کے سامنے میدان ایک جیسا ہی ہوگا۔ اس نے اپنی مردانگی کو خود ہی للکارا۔ آپ میرے متعلق یقیناً بہتر فیصلہ ہی فرمائیں گی، اس نے کہا۔ تم لندن چلے جاؤ، ایک آدھ مہینہ گزار کر آ جانا، نجمہ ملک نے کہا۔ صفحہ نمبر 286، ٹھیک ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں دو تین روز گزار لوں، ابھی جسمانی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی میں تمہیں کوئی بھاگ جانے کا مشورہ تو نہیں دے رہی، جب دل چاہے چلے جانا، میں تو صرف چینج کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے ارسلان کی گردن میں بازو ہمائل کر کے بچوں کی طرح اس کا گال تھپ تھپ آیا۔ شکریہ، میں ذرا باہر چکر لگاؤں، تازہ ہوا بھی میری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی اس بات پر نجمہ بیگم کہہ کر لگا کر ہنس دی۔ پیدل چلتا ہوا گھر سے باہر مارکیٹ تک آیا تھا۔ اس دوران اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ اگر وہ گناہ کی دلدل میں پھنس ہی گیا ہے تو اسے خود کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنانا ہے کہ وہ بھی سرمایہ اور اثر رسوخ کے بل بوتے پر ان مگرمچھوں سے ٹکرا سکے۔ میں پانڈی ہی کیوں نہ بنوں، اگر پھیرا لگانا ہی ہے تو ملازم بن کر کیوں، مالک بن کر کیوں نہ لگاؤں۔ खतरा तो दोनों सूरतों में एक जैसा ही होगा। गिरफ्तारी की सूरत में उसे ये कहने पर कि वो अपना नहीं किसी और का माल ले जा रहा है, कम सजा तो नहीं मिलेगी। कानून की नजर में तो वो मुजरिम ही होगा, ख्वा माल इसका हो या नजमा बेगम का। लेकिन नजमा बेगम का क्यों, इसका अपना ही क्यों नहीं, वो खुद सजावल खान क्यों ना बने, सबको अपने कदमों में क्यों ना झुकाए। अगर बेईमानी का पैसा ही किसी के आला नसब बड़े मौजिज़ होने का मयार है तो वो खुद सबसे बड़ा बेईमान क्यों ना बन जाए। वाह मलिक अरसलान, वाह अरसलान जट, वंडरफुल, शाबाश। अब आए ना बच्चों सीधी राह पर। उसने दिल ही दिल में इस शानदार फैसले पर खुद को दाद दी। किताब का पार्ट नंबर 16 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 17 में सुनें।